السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، یہ خالق ذات ہے، ساری مخلوقات کی تخلیق اسی ذات نے کی ہے، ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی ذات کی محتاج ہے. معبود ذات بھی وہی ہے اور مختار کل ذات بھی وہی ہے. سارا کا سارا اختیار اسی ذات کا چلتا ہے. اس ذات کے علاوہ ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. جب وہ مختار کل ذات ہے، خالق ذات ہے، تو انسان کو ہر حالت میں ہر ضرورت میں اسی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی ذات کو جو مشکل کشا ذات ہے، انسان کو مشکلوں سے نکالنے والی ذات ہے، نکال سکتی ہے، مشکلیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں، انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے ہیں اور ان کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اس لیے کہ قدرت وہی ذات رکھتی ہے۔ تو معبود ذات بھی وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت کی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد جو دوسری زندگی ہے، جس کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، ان دونوں زندگیوں میں، بلکہ درمیان میں جو برزخ والی زندگی ہے، ان ساری زندگیوں میں اسی ذات کا محتاج انسان ہے اور انسان اس احتیاجی سے باہر آ ہی نہیں سکتا، خواہ عالم دنیا کے اندر ہو، عالم برزخ میں ہو یا عالم آخرت میں ہو، وہ اسی کا محتاج ہوگا اور اسی کے فیصلے کا وہ منتظر ہوگا اور اسی کا فیصلہ اور اسی کا حکم چلے گا۔ تو اس لیے جو عالم دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی جس زندگی کا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی انسان کو بھروسہ نہیں ہے، آپ ایک انسان سے ملتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، چلتا پھرتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اچانک آپ کو کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ وہ فلاں آدمی تو بیمار ہو گیا، بیڈ پر چلا گیا، وہ ایسی بیماری میں چلا گیا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک انسان آج بیڈ پر پڑا ہوا ہے، محتاج ہے، معذور ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، وہ ذات جس طرح چاہتی ہے اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اور انسان عاجز ہے، اس کے فیصلے کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہ انسان اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اس ذات کی مرضی کے تابع کر دے تو یہ انسان کامیاب ہے، اور یہ انسان، اس کی زندگی پھر مطمئن زندگی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت بھی اسی مناسبت سے پڑھی اور حضور کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اسی ذات کا راج چلتا ہے تو من اطاع اللہ، پھر انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ذات اس سے راضی اور خوش ہو جائے، اور تب یہ انسان مقصد زندگی پر بھی ہوگا اور زندگی میں مطمئن بھی ہوگا۔ تو پہلا کام کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں چار نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی انسان کو، یہاں چار باتیں بتائی گی اس حدیث کے اندر، جو صحیح حدیث ہے، جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، کہ ان چار باتوں پر اگر انسان عمل کرنے والا بن جائے تو وہ اس کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے اور وہ اپنے مقصد پر آیا ہوا ہے، اور دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے اس کے لیے یہ چار باتیں کافی ہیں۔ کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک نصیحت کے اندر، ایک ایک بات کے اندر، اللہ کے نبی جو کلام فرماتے تھے، ایک ایک لفظ کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ سمندروں کے اندر ان میں بند، جیسے سمندر ان میں بند کر دیے گئے ہوں، چھوٹے سے برتن میں جیسے پورا سمندر بند کر دیا گیا ہو، تو ایک ایک لفظ ایسا ہے۔ تو جو پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ من اطاع اللہ، کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی معاملہ کرے تو اس ذات کی رضا کو سامنے رکھے، تو من اطاع اللہ، جب بھی اپنی طرف سے کسی کو کچھ دے تو اس انداز میں دے کہ وہ ذات ناراض نہ ہو اور وہ ذات راضی ہو، تو اس کے نام پر دے اور اسے خوش کرنے کی نیت سے دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ وہ آپ کو کرنے ہی ہوتے ہیں، وہ اعمال، وہ کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر آپ نیت کو تبدیل کر دیں اور نیت اچھی کر لیں تو اس کام پر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، وہ تو ویسے بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی مفت میں ملے گا، صرف کس وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ کام اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ کام برا ہو رب کی ناراضگی کا کام ہو تو انسان اچھی نیت کر لے، یا جیسے کوئی چوری کرے اور نیت یہ کر لے کہ میں اس چوری سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دوں گا، تو ایسا نہ ہو، کام بھی بذات خود احسن ہو، اچھا ہو اور کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہو تو نیت بھی ساتھ کر لے اچھی، تو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہوتا، صدقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کچھ پیسے خرچ کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ کام کے جس سے رب راضی ہوتا ہو وہ انسان کے لیے صدقہ۔ یہاں تک کہ قرآن کی آیات ہے کہ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، جس سے دوسروں کا دل خوش ہو جائے، دوسرے خوش ہو جائیں، اچھا کلام، اچھی بات انسان کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ رب کی عبادت کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ سارے صدقے ہیں۔ تو اس لیے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا، تھوڑے سے انسان اس میں غور اور فکر اور تدبر سے کام لے تو بہت سے اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور نیکیاں بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ نیت یہ کرنی چاہیے کہ میرے اس کام سے رب راضی ہو جائے، یا یہ نیت کہ میں رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بارہا کہا کہ آپ شاپ پر جاتے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے چیزیں خریدتے ہیں، آپ راشن خریدتے ہیں، ان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، تو وہ خریدنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نیت یہ کر لیں کہ میں اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تیرے اہل و عیال کا تجھ پر حق ہے، گویا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے، میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ تو خریدنا ویسے بھی ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ آپ راشن خرید کر گھر والوں کے لیے لے جائیں گے، کھائیں گے آپ کے گھر والے، اور آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اگر صدقہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں نیت کر لے تو وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ تو من اعطى للہ، جب بھی دے، اور یہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر انسان کی عادت بن جائے گی کہ جو کام مجھے کرنا ہے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں نیت کر رہا ہوں کہ میرا رب کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو وہ فضولیات سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ سوچے گا کہ او میں یہ یہاں خرچ کر رہا ہوں، یہ تو اس میں رب کی رضا تو نہیں ہے، تو جب نیت تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو فضولیات سے وہ بچ جائے گا، گناہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ بچ جائے گا، کہ یہاں تو اللہ کا حکم ہو نہیں سکتا، یہاں تو رب کی رضا نہیں، یہاں تو رب کی ناراضگی ہے۔ تو اس لیے من اعطى للہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی دو، جہاں بھی دو، جب بھی اپنے آپ سے کوئی چیز دوسروں کے حوالے کرو تو اس میں نیت یہ کرو کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور دوسرا وہ منع للہ، اور جب بھی کوئی چیز کسی سے روکو اور منع کرو تو اس میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور اس میں بھی انسان بہت سی فضولیات سے اور گناہ میں خرچ کرنے سے بچ جائے گا، کہ اگر وہ نیت کرے گا کہ میں کچھ روک رہا ہوں تو یہ غلط راستے میں جا رہا ہے، گناہ کے راستے میں جا رہا ہے، فضولیات میں جا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو جب وہ نیت کی کوشش کرے گا کہ یہاں تو رب راضی نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے، تو وہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو روک دے گا، تو اس پر بھی اجر و ثواب اور صدقے کا ثواب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کسی کام، جس طرح دینا اللہ کے لیے صدقہ، اسی طرح کوئی چیز بعض اوقات انسان رکتا ہے، وہ گناہ سے رکتا ہے، اور گناہ سے رکنا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ من اعطى للہ، جب بھی دو تو اللہ کے لیے، وہ منع للہ، اور جب بھی کسی سے کوئی چیز روکو تو اللہ کی رضا کے لیے کہ رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا واحب للہ، جب بھی کسی سے محبت کرو، واحب للہ، جب بھی کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو۔ دو مسلمان آپ یہ منہ دیکھے کہ محبت نہ ہو، جب ملتے ہیں السلام علیکم، گلے ملتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو یہ یہ صحیح ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں، یہ محبت نہیں ہوتی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت جب آپ اپ نیتوں کو تبدیل کریں گے تو ملیں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس سے حال و احوال پوچھیں گے. جب وہ سامنے نہیں ہوگا تو آپ کے دل میں تب بھی محبت ہوگی کہ میں نے اس وقت بھی اس سے محبت کی، اللہ کے لیے کی. تو اللہ کے لیے محبت صرف منہ دیکھے کی محبت تو نہیں ہوتی، یہ پیٹھ پیچھے بھی محبت ہوتی ہے. تو وہ محبت قائم اور دائم رہے گی، وہ محبت، اور اس سے انسان مطمئن رہے گا. اور جب انسان مطمئن رہتا ہے تو اس اطمینان کی وجہ سے اس کی صحت پر بھی اس کا بڑا اثر اچھر پڑتا ہے، صحت بھی اس کی اچھی تندرست رہتی ہے. تو اس لیے جب بھی کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں سے، اعزاء اقارب سے آپ محبت کرتے ہیں، والدین سے آپ محبت کرتے ہیں، تو جب نیت یہ ہوگی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے نبی کا یہ عمل ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ خطبے کے لیے ممبر پر آئے تو اتنے میں دیکھا کہ حسنین جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. تو اللہ کے نبی صحابہ فرماتے ہیں کہ ممبر سے اٹھ گئے اور جا کر ان کو اٹھایا اور سینے سے لگایا. تو آپ جب اپنے گھر میں جائیں اور بچوں کو اٹھانا چاہیں، محبت کرنا چاہیں، ہر ایک اپنے بچوں سے، پوتوں سے، دوتوں سے محبت کرتا ہے، تو اٹھانے سے پہلے یہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی بچوں سے محبت کرتے تھے تو میں اس لیے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. محبت تو آپ نے کرنی ہے، بچوں کو اٹھانا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی مرضی اور اللہ کے نبی کی مرضی کو سامنے رکھ لیں تو یہ محبت پھر ایسی ہوگی کہ اس محبت پر اجر و ثواب ملے گا. تو آپ اپنے ہر اس عمل کو جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اور وہ احسن ہے، جائز ہے، آپ اس کو نیکیاں بنا سکتے ہیں کہ آپ وہ عمل بھی کریں اور رات دن اس میں آپ اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بھی کرتے رہیں، فرشتے لکھتے بھی رہیں صدقے، کیونکہ نیت، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ جائز کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کو پسے پش ڈال کر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی رسول کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں کہ میں اپنی خواہش کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے اور رسول کی اطاعت میں یہ کام کرتا ہوں، تو اس پر آپ نے وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا. تو یہ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، واحب للہ، کسی سے بھی محبت کرنا ہو تو یہ اللہ کے لیے محبت ہو. اور اسی طرح جو چوتھی نصیحت فرمائی، وابغض للہ، کسی سے بغض رکھنا ہو، کسی سے عداوت رکھنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغض کیسے اللہ کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا وابغض للہ، کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان یہ نیت کرے گا کہ میری محبت اور میرا بغض اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ کبھی بھی کسی کی ذات سے بغض نہیں رکھے گا، کبھی بھی کسی کی ذات سے بغض، حتیٰ کہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، کبھی اس کی ذات سے نفرت نہیں کرے گا، کبھی اس کی ذات سے بغض نہیں رکھے گا. اس لیے کہ وہ جب نیت کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی شخصیت سے بغض نہ رکھو، اس کے برے عمل سے بغض رکھو، جو اس کا برا عمل ہے اس سے بغض رکھو، اس شخصیت سے بغض نہ رکھو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، نبی علیہ السلام کہ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ اپنی جانی دشمن کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. وحشی کا واقعہ آتا ہے، ہندا کا واقعہ آتا ہے، ابو سفیان کے واقعات آتے ہیں کہ ہندا وہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جگر کو چبانے والی، اور جس چچا سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت وحشی وہ کہ جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، اور نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو اپنی ذاتی دشمنی کو اللہ کے نبی بھول جاتے ہیں اور اللہ کے نبی یہ اعلان کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کہ جو ہندا کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی معمون رہے گا، وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ محفوظ سمجھے، اسے یہ اعزاز بخشتے ہیں. اور ہندا ہے کون کہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ سارے واقعات کہ وہاں دشمنی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ ذاتی نہیں تھا، جب وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے پر آ گئے، کلمہ پڑھ لیا اور اس برے فعل سے اس نے توبہ کر لیا، تو اب وہ برے فعل سے نفرت تھی، وہ فعل ختم ہو گیا، اب اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے بھی محبت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو جو جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور بڑی سخت گستاخی کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ تو اس شخص نے وہ لاچار ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر نیچے لیٹے ہوئے تھوک دی اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ادھر شہر خدا تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اللہ کے شہر ہیں، تو جب گرایا تو وہ یہ سمجھا کہ اب تو میں بچوں گا نہیں ان سے، تو تھوک دیا حضرت علی پر۔ جیسے ہی تھوکا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب تو غصہ اور زیادہ آنا چاہیے تھا، ایک تو حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی، اور دوسرا یہ کہ آپ پر تھوکا اور آپ کی شان میں اس نے گستاخی کی، تو اب تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے تھا اور اس کو سزا ڈبل ملنی چاہیے تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلے میں نے جو اس کو گرایا تھا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں میرے ذاتی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو گرایا تھا، اور اب اس نے میرے اوپر تھوکا تو میری ذات اس میں انوال ہو گئی، تو اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا اپنی ذاتی اس کی وجہ سے، مجھے اس کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اس کے برے فعل سے دشمنی ہے، تو میں نے اس لیے اس کو معاف کر دیا۔ تو اسی لیے وہ ان اخلاقوں کو دیکھ کر پھر وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ایک مسلمان کا عمل اور مسلمان کی زندگی جو اس دنیا کے اندر جس کا چند سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس اپنی اس ساری زندگی کو وہ دین بنا سکتا ہے اگر اس حدیث پر صرف عمل کر لے کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، کہ جب بھی کسی کو کوئی دے تو نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، جب بھی کسی سے کوئی چیز روکے تو نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، جب بھی کسی سے کوئی محبت کرے تو نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، اور جب بھی کسی سے کوئی نفرت ہو تو نیت ہو کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسجد سے نکلے، لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پر نالا لگا ہوا ہے، مسجد کے باہر گھر ہے اور وہاں سے پانی جب بارش ہوتی ہے گرتا ہے تو نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو حضرت عمر امیر المومنین تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی تو اس پر نالے کو اکھڑوا دیا، وہاں سے اس کو ہٹا دیں۔ جیسے ہی ہٹایا تو حضرت عباس کا گھر تھا، حضرت عباس جو حضور کے چاچا تھے وہ آ گئے اور آ کر کہا حضرت عمر سے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اور میں حاکم ہوں اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں لوگوں کو تکلیف سے بچاؤں، نمازی نکلتے تھے ان پر پرنالے کا پانی گرتا تھا، تو حضرت عباس نے فرمایا، آپ کو پتا ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، کس نے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا یہ پرنالہ۔ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ حضور نے لگایا تھا تو ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا، حضرت عمر وہاں جا کر جھک کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس سے فرمایا، میری پیٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور اس پر نالے کو وہیں لگاؤ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ تو حضور کی ہستی سامنے آ گئی حضور کی اطاعت میں، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں لگوا دوں گا، آپ چھوڑ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جھکوں گا، میرے اوپر کھڑے ہونا ہے اور اس پر نالے کو اسی جگہ لگوانا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اوپر نالا لگوایا اور آج تک اس پر نالے کی جگہ، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبوی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس جگہ آج بھی پرنالہ بنا ہوا ہے، جس کی ضرورت ہے نہیں لیکن اس نشانی کو باقی رکھا ہوا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہر معاملے میں انسان کو رب کی رضا کو اپنی خواہش، اپنے غصے، اپنے جذبات سے مقدم رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، تو اس عمل کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا اور بہت سے ایسے اعمال کہ جو اس کو کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے صدقے بن جائیں گے اور اس کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو انسان نیت، زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کی اور نیتوں کو اور ارادوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے انسان بہت سے گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے اور بہت سے حسنات کو وہ اپنے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول
ادا کر لیں سر. لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1196 پاؤنڈ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یہ اسی طرح ایک بہن نے 20 پاؤنڈ مسجد کے لیے دیے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کے اس دینے کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یہ حاجی مہدی خان صاحب بیمار ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے نمازی ہیں, ہسپتال میں ہیں اور سیریس کنڈیشن میں ہیں. خصوصی دعا فرمائیں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور مسجد کے لیے 60 پاؤنڈ بھی بھیجے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خواہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو تو اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے. تو ہر ساتھی جب بھی کوئی بیمار ہو اور خصوصاً جو ہمارے نمازیوں میں سے, تو نمازیوں کا یہ حق بنتا ہوتا ہے کہ اپنے, یہی اصل محبت ہوتی ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا فرمائیں. کس کی دعا, بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, تو کسی کے لیے اگر وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور دوسروں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, کسی پر احسان جتلانا نہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, صرف اللہ کے سامنے آپ عرضی رکھتے ہیں, تو اس میں عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے اور اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اپنے لیے بھی اور اسی طرح اپنے ایسے مسلمان بھائیوں کے لیے جو بیمار ہوتے ہیں, تو سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, سب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور خاص طور مہدی خان صاحب جو ہمارے نمازی بھی ہیں, اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. اور اسی طرح ایک اور اعلان کرنا ہے، یہ ڈاکٹر عامر احسان صاحب، یہ کبھی کبھی یہاں مسجد میں پروگرام کرتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کے طور پر، کہ اگر انسان کو شروع میں کوئی تکلیف اچانک آ جائے، جیسے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے یا اسی طرح کوئی بھی تکلیف آ جائے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی کو یا دوسروں کی زندگیوں کو وہ بچا سکتا ہے تاکہ وہ ہسپتال تک پہنچ جائے یا ڈاکٹر تک پہنچ جائے، تو ابتدا میں اسے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کل انشاءاللہ انہوں نے پروگرام رکھا ہے، کل ظہر کی نماز کے بعد، تو اس میں خواتین کے لیے بھی ہے الگ انتظام ہے اور جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو اس میں بھی ضرور ساتھی آئیں اور دیکھیں اور سیکھیں کہ کس طرح دوسروں کی زندگی، آپ کے سامنے کوئی دوسرا تکلیف میں ہے اس کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، یا اپنے اوپر اللہ نہ کرے کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں، تو اس بارے میں وہ بتائیں گے انشاءاللہ، یہ پروگرام ہوگا، وہ چونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں تو اس مسئلے میں وہ ماہر ہیں، تو وہ بتائیں گے، تو ساتھی جن کے پاس وقت ہو تو ضرور ایسے مواقعوں پر آیا کریں اور شریک ہوں، اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، تو کل ظہر کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ ساتھی درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں، آگے جگہ خالی ہے وہاں آگے آتے جائیں، بیٹھتے جائیں، پیچھے اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہے اور آگے جگہ خالی ہے تو وہ آگے ہو جائے تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ بنتی رہے۔ پہلے بھی بارہا اعلان ہوا ہے کہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور ساتھی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر خطبے کے دوران ساتھی کندھوں کو پھلانگ کر پھر آگے خالی جگہ کو پر کرنا پڑتا ہے، اور حدیث میں بڑی سخت ممانعت آئی ہے کہ خطبے کے دوران کندھوں کو نہیں پھلانگنا، یعنی ایک دوسرے کے کندھوں پر پھلانگ کر آگے نہیں آنا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنا چاہیے۔ بات کرنے سے بھی منع کیا اور بات کا جواب دینے سے بھی خطبے کے دوران منع کیا، خطبے کے دوران خاموشی کے ساتھ صرف خطبہ سننا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے جو آدمی کندھوں کو پھلانگ کر آتا ہے اس جمعے میں اس نے وہی پایا ہوا ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دے کر کندھوں کو پھلانگا ہوا ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے ہم سبب بن جاتے ہیں، آگے جگہ خالی چھوڑتے ہیں اور پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر مجبوری ہے اس کو کندھوں کو پھلانگ کر آنا پڑتا ہے، تو اس لیے آگے خالی جگہ بالکل نہ چھوڑیں ساتھی، جہاں آگے خالی جگہ ہوں تو آگے آگے ہوتے جائیں، جتنی صف آپ ایک ایک آگے ہوتے جائیں گے پتہ نہیں کئی گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اگلی صفوں پر اگر پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے تو لوگ لڑنے پہ آ جائیں، قرآن اندازی ہو کہ اگلی صفوں میں مجھے بیٹھنا ہے، تو ہم پیچھے ہی رہتے ہیں کہ جلدی نکل جائیں، تو نکلنے کا انشاءاللہ راستہ مل جائے گا، ثواب یہ پھر یہ نہیں ملتا، تو جتنی آپ آگے آگے صف میں ہوتے جائیں گے ثواب میں اضافہ، کئی کئی گنا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے آگے جگہ خالی نہ چھوڑیں، جس کو ایک صف بھی آگے جگہ مل گئی تو وہ غنیمت جانے اور فوراً آگے اس جگہ میں آ جائے ساتھی۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الحمدللہ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صفیں درست کر لیں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں ساتھی دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں آگے آگے ہو جائیں ساتھی آگے خالی جگہ نہ چھوڑیں اگلی صفحے مکمل کریں اور پھر بعد کی صفحیں بناتے جائیں، دائیں بائیں خالی جگہ نہ چھوڑیں. آخر سے ساتھی بتا دیں کوئی اگر صف مکمل ہو گئی ہے تو.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے دعا فرمائیں سب کے لیے اور خاص کر حاجی مہدی خان صاحب کے لیے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين